پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتا دیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمیں فیس بک پر لائیو سن سکتے ہیں اور کلک بھی کر سکتے ہیں، بلکہ مفت ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی ہماری سہولت موجود ہے، آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ ہماری گفتگو ہوگی پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے، پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں بجٹ کے ایک تنازعے کے بارے میں، جہاں حکومت مصر ہے کہ وہ اپنا بجٹ پیش کرے گی، جبکہ اپوزیشن کو یہ اعتراض ہے کہ اس کے جانے میں صرف چند ہفتے رہ گئے ہیں اور اس کو پورے سال کا بجٹ بڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت تو میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا آپ سے۔ ہمارے ساتھ محترمہ اسماء شاکر خواجہ صاحبہ ہیں، جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آصف ننگ صاحب جو صوبہ نغمان افغانستان کے گورنر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ افغانستان میں ریزولیٹ سپورٹ مشن کا کمانڈر جنرل نکلسن نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان پر یہ دباؤ جاری رکھے گی کہ وہ افغانستان میں امن کے عمل میں مدد دے۔ جنوبی افغان صوبے قندھار کے ایک دورے میں، جس میں افغان کابینہ کے ارکان اور عطیہ دینے والے ملکوں کے نمائندے بھی شامل تھے، ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آنے والے افغان پارلیمانی انتخابات کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کے بارے میں بھی بات کی۔ اسماء شاکر خواجہ صاحبہ، یہ فرمائیے کہ پاکستان آلریڈی تعاون کر رہا ہے، تو اب یہ مزید جو پریشر آتا ہے پاکستان کے اوپر، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دباؤ جاری رکھے گی پاکستان کے اوپر، اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان سے مزید کیا چاہتے ہیں؟
دیکھیں، اس کو، ان کے جو لیٹسٹ وزٹ کو ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی قریبی ہفتوں میں، پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ٹریک ٹو اور ٹریک ون ڈپلومیسی چل رہی ہے، ایکٹیو ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور سفارتکاری کی مدد سے افغانستان اور پاکستان نے کچھ پیش رفت کی ہے، مثبت پیش رفت کوآپریشن کے لیے اور آپس میں دہشت گردی کے خلاف باہمی تعاون کے لیے۔ اور آپ نے، آپ دیکھیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی گئے، پھر ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے، اور اس ضمن میں پیش رفت ہوئی۔ اب یہ سب جو مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اس کی موجودگی میں جب افغانستان اور پاکستان دو طرفہ طور پہ اپنے مسائل اور اپنے تحفظات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں، اس میں ایک تیسری پارٹی کا بیچ میں آنا، اور اس بارے میں ایک میرے یہ ذاتی خیال میں غیر ضروری سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب دونوں ملک، یہ تو یہ موقع ہے کہ دونوں ملکوں کو آپ انکریج کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ جس طرح وہ آپس میں دو طرفہ طریقے سے اپنے ایشوز حل کر رہے ہیں، یا کم سے کم اپنے کنسرنس پہ، تحفظات پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ تو بجائے اس سچویشن کو، اس ساری صورتحال کو انکریج کرنے کے، اپریشیٹ کرنے کے، اس میں پھر یہ کہنا کہ ہم پاکستان پہ دباؤ جاری رکھیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی، میرا خیال ہے ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس قسم کا دباؤ وہ جاری رکھیں گے اور کیا کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھیں گے، کیونکہ پاکستان آلریڈی خطے میں امن کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں، ڈائریکٹ مذاکرات میں، انڈائریکٹ مذاکرات میں، سفارتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، ایک کوآپریشن کے فیز میں پاکستان آلریڈی جو ہے کام کر رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان نے بہت ہی، میں یہ ضرور کہوں گی کہ میچیور ملکوں کی طرح بڑے ہی صدقے دل کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہمارے آپس کے باہمی جو بھی تحفظات ہیں اور جن بھی ایشوز پہ ہماری آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ان ایشوز میں ہم اپنی دو طرفہ کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کریں، کیونکہ افغانستان، پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب ہے پاکستان میں امن، اور افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ سچویشن۔ تو پاکستان سے زیادہ پاکستان پہ اپنی سلامتی، پیس، سیکیورٹی کا خود راہ راست اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ اس کی موجودگی میں انٹرنیشنل دباؤ کس قسم کا امریکہ جو ہے کرنا چاہ رہا ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔
ہمارے ساتھ رہیے محترمہ بریگیڈیئر عمران ملک. یہ فرمائیے کہ دفاعی نقطۂ نگاہ سے پاکستان کے جو یہ ویسٹرن بارڈرز ہیں ظاہر ہے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, جیسے کبھی محترمہ نے بھی فرمایا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب جنرل نکلسن نے جو بات کہی ہے اس کے واقعی کوئی مطلب ہے, یا یہ کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ افغانستان کو اطمینان دلایا جا سکے کہ امریکہ پوری طرح سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ دباؤ میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کر سکے؟
جافی صاحب بہت نوازش کی اپنے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں امریکن پالیسی کو سمجھنے کے لیے امریکہ کا جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے اس وقت افغانستان میں, اس پہ ایک نظر ڈالنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو ڈکلیئرڈ انٹینٹ ہے ملٹری آپریشنل اسٹریٹجی کا, اس میں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ افغان طالبان کو شکست دیں گے, بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کو اور حقانی نیٹورک کو وکٹری ڈینائی کریں گے. تو یہ شروع سے ہی ایک ڈیفیٹسٹ اسٹریٹجی ہے جس میں وہ خود فتح حاصل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایک ملٹری کو امپلائے کر رہے ہیں اور جس نے جنگ جیتنی ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کو جنگ وکٹری ڈینائی کرنی ہے, تو یہ اسٹریٹجی شروع سے ہی فیلئر کی طرف جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان کو اور ان کے حقانی نیٹورک کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتے, اس لیے جنگ لڑنا فضول ہے اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جائیں. تو میرے خیال میں افغانیوں تحریک طالبان کے لوگوں نے خاص طور پر بہت عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ بے شک امریکنز کے پاس گھڑی ہوگی مگر ٹائم ہمارے پاس ہے, تو ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے, تو وہ یہ بھی اسٹریٹجیوں کی کام نہیں کرے گی. اب رہا پریشر پاکستان کے اوپر, اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ خود وہ ابھی اتنے انہوں نے فورس لیول افغانستان میں رکھے نہیں ہیں کہ وہ طالبان کو شکست دے سکے. پھر وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ افغان نیشنل سیکورٹی فورس کو اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ وہ طالبان کو شکست دے, وہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تیسری فورس کون سی رہے گی جو کہ طالبان کے خلاف جنگ لڑ سکتی ہے اور جیت سکتی ہے؟ وہ ہے پاکستان. اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ پاکستان ان کے سو کالڈ سیف ہیون جو ہیں پاکستان کے اندر, ان کے اوپر حملے کرے, ان کو انڈر پریشر لائے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جائے. تو اگر جنگ بھی پاکستان نے لڑنی ہے اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی پاکستان نے طالبان کو لے کر آنا ہے, تو برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ امریکن ادھر کیا کر رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے الیکشنز کی بات ہے, وہاں پہ امریکن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تین قسم کے پریشرز ڈال رہے ہیں, بلکہ پاکستان میں نہیں طالبان کے اوپر تین قسم کے پریشرز ڈال رہے ہیں. ایک ہے ملٹری پریشر جس میں امریکن فورسز خود کام کر رہی ہیں, افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کام کر رہی ہیں, اور پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی ان کے سیف ہیونز کو ختم کرے اور ان کو ان کے خلاف فوجی کاروائی کرے. دوسرا پریشر ہے ڈپلومیٹک پریشر, اور یہ ڈپلومیٹک پریشر سو کالڈ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال کر اگر کوئی پاکستان سپورٹ دے رہا ہے طالبان کو یا حقانی نیٹورک کو, تو اس سپورٹ کو ختم کیا جائے. تو دوسرا پریشر یہ ہے. اور تیسرا پریشر ہے الیکشنز کا, جو کہ ایک سوشل پریشر ہے, اور وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی اسلامک ریپبلک آف افغانستان جو ہے اس کی حیثیت ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کی طرح اس کو قائم کیا جائے اور تاکہ سب ایکسیپٹ کریں اس کو. مگر وہ یہ بھول رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت مختلف بات کر رہے ہیں, کہ طالبان کے لیے جو کہ ایک اسلامک سسٹم چاہتے ہیں, الیکشن اور ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ایک انتھیما ہے, وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں.
صحیح.
اب ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا افغان یہ طالبان اس الیکشن میں حصہ لیں گے یا اس کو پیسفلی ہونے بھی نہیں دیں گے. اب یہ بات امریکنز کے ذریعے بحث ہونی چاہیے, بجائے اس کے پاکستان کے اوپر خام خواہ کا پریشر ڈالتے رہیں اور جو کام انہوں نے خود کرنا ہے وہ پاکستان کے ذمہ مت لگائیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آصف ننگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, گورنر ہیں افغانستان کے صوبے نغمان کے. یہ بتائیے مجھے ننگ صاحب کے, اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, جس نوعیت کا تعاون ہو رہا ہے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی دورہ کر چکے ہیں اور اب دونوں جانب مفاہمت کا ٹون نظر آتا ہے, الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی فی الحال بالکل رکا ہوا ہے, کیا ایسے حالات میں افغانستان مزید کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کافی ہے امن کو لانے کے لیے یا امن مدد دینے کے لیے؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور سارے سامعین کو اور آپ کے معزز مہمانوں کو.
جی,
اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور امریکہ کی بات ہے, جس طرح آج یہ ہمارا چیف آف اسٹاف جو امریکہ کا جنرل مارک میلی, انہوں نے بھی اظہار کیا. ایک تقاضا ہے افغانستان کا اور ساری دنیا کا کہ پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ آپ پارٹ آف دی سولوشن بن جائے, کانفلکٹ پاکستان نہ بن جائے. اب تک جو رول ہے پاکستان کا, اب دنیا بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ دیتے طالبان کو, ان کو شیلٹر دے رہی ہے اور آپ ان سے جو کارروائیاں ہے وہ افغانستان میں کر رہی ہے, پراکسی وار جو کہتے ہیں. تو دنیا یہ کہتے ہیں کہ یہاں افغانستان میں مذاکرات ہیں, ریکنسلیشن ہے اور جنگ اور مصالحے کی جو بات ہو رہی ہے, سب دنیا کا ترجیح یہ ہے کہ یہاں پہ مصالحہ ہو جائے اور یہاں پہ امن و امان قائم ہو جائے. لیکن پاکستان جو ہے اس سے یہ تقاضا ہے, پاکستان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سولوشن کا ایک حصہ بن جائے, یہ پرابلم کا حصہ نہیں.
اچھا, دوسرے ایک ہٹ کے ایک موضوع ہے اسما اسما شاکر خواجہ صاحبہ, کہ جو ابھی ہم نے یہاں کنفرم کیا ہے, امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور تھامس شینن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے امریکی میں مقیم پاکستانی سفارتکاروں پر جو بلا اجازت نقل و حرکت پر پابندی عائد کی ہے وہ اس کے جواب میں لگائی گئی ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی پابندی ہے. کیا اس سے کوئی پرپز سرو ہوگا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایک معمول کی بات ہے, سفارتکاری کے درمیان ایسا ہوتا ہے, کیا دوست ممالک کے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے؟
دیکھیں, یہ تو ہم یہ دیکھنا اس میں دیکھیں گے اس تناظر میں کہ امریکہ یا یو ایس اے اپنے مستقبل میں الائنسز کیسے ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے, اور ان الائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ان کی پالیسی ہے اس ورسز دیم کی, اس کو کس حد تک سپورٹ کر رہی ہیں. اگر ہم امریکہ یا یو ایس کی ان حالات میں سیاسی تناظر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یو ایس سوسائٹی مزید پولرائز ہو رہی ہے اور مختلف سیگمنٹس میں بٹ رہی ہے, اور یہ شاید ان کی جو پولیٹیکل کیپٹل اس ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے جس کے اوپر ووٹ بینک جنریٹ ہو رہا ہے ایکسٹریمزم کا, اس کی وجہ سے امریکن سوسائٹی شاید جس طرح انہوں نے اپنی سوسائٹی اس دفعہ ڈیوائڈ کیا مختلف گروپس میں, دنیا کو بھی مختلف گروپس میں اور پولز کی نظر میں دیکھ رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم کچھ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, ان کی اورینٹیشن اور ان کی اسپائریشن کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو کہاں لے کے جاتے ہیں. تو اور اگر لیڈر کو خود کو گلوریفائی کرنے کا اور ورلڈ دنیا کا ہیرو بننے کا شوق ہو تو اس زمن میں پھر وہ شاید شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ اپنے ملک کے نہیں مد نظر رکھتے. میری براہ راست نالج میں تو نہیں ہے کہ پاکستان میں امریکیوں کی نقل و حرکت پہ پابندی ہے, مگر شاید سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کچھ خطرناک علاقے ہوں ایسے جہاں, یا کچھ علاقے ایسے ہوں جہاں پہ ان کو جانے کی اجازت نہ ہو. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جس طرح ہم جب نیو یارک میں جاتے ہیں تو ہم کچھ علاقوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید انسیکیورٹی یا کرائم ریشو یا یہ جو دوسرے جرائم ہیں ان کا ریشو ہائی ہے اور وہاں جانا شاید ہمارے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو. تو اگر اس قسم کی کسی چیز کو وہ پابندی کہہ رہے ہیں تو یہ میری نالج میں نہیں ہے, مگر ڈیفینیٹلی جو امریکہ ہے وہ ایک پاکستان کے مقابلے میں یا ان کی جو گورننس ہے تو کیا وہ اپنی گورننس کو پاکستانی گورننس کے ساتھ ملا رہے ہیں, اور وہ اگر وہ ہمارے ڈپلومیٹس پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں تو وہ شاید بات کو اور تعلقات خراب ہونے کو بہت طول دے رہے ہیں. یہ شاید ابھی آپ دیکھیں کہ رشیا کے ضمن میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ رشیا کے امبیسیڈرس کو نکال دو اور جواب میں انہوں نے ان کے امبیسیڈر نکال لیے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سفارتی مہم جوئی کا نتیجہ کیا نکلا, کیا حالات بہتر ہوئے, کیا وہ پازیٹیو مثبت ڈائمینشن میں چلنا شروع ہوئے سارے ممالک؟ ایسا بالکل نہیں ہوا, بلکہ حالات مزید خراب ہوئے اور اب مزید جو ہے اگر ہم نے اس میں ڈپلومیسی اور سفارتکاری کا ہیلپ نہ لی تو وہ اور حالات خراب ہوں گے. تو یہ امریکہ کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اس ٹائم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو تمام ایکٹس ہوتے ہیں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے لگتا ہے کہ تل ملاحٹ کی عکاسی کر رہی ہے, کیونکہ شاید پاکستان نئی جو انٹرنیشنل گروپنگ ہو رہی ہے, چاہے شاید جو نئے نیو گریٹ گیم کی جو نئی ڈائمینشنز ایمرج ہو رہی ہیں, نئے الائنسز دنیا میں بن رہے ہیں, اور وہ بھی اس وجہ سے بن رہے ہیں کیونکہ امریکہ یو ایس کی پالیسی ہے اس ورسز دیم, تو اس وجہ سے اگر یہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو میں اب اس بارے میں کچھ کہنے سے, کچھ دو ٹوک حتمی رائے دینے سے قاصر ہوں کیونکہ میرے پاس اس بارے میں مکمل انفارمیشن نہیں ہے, مگر ان اینی کیس یہ سفارتکاری کے باہمی تعلقات, اگر آپ کی سوچ یہ ہو کہ آپ نے باہمی تعلقات کو مثبت سائٹ پہ لے کے چلنا ہے تو اس کے تو یہ بالکل عکاسی نہیں کرتا اور اس کے بالکل اپوزٹ رویہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یو ایس اے کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے, اور انگیجمنٹ بائی لیٹرل انگیجمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو مثبت نتائج ہی دیتی ہے, ڈس انگیجمنٹ اور ٹیٹ فار ٹیٹ والی پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ملکوں کو مزید کنفرنٹ, یہ ہم نے کولڈ وار میں بھی دیکھا کہ مزید کنفرنٹیشن تباہی اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے جاتی ہیں, حالانکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتے, اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کمیونٹیز کریٹ کریں کامن انٹرسٹ کے اسپیس, اور اس پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن ایشوز پہ ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا یہ بون آف کنٹینشنز ہیں جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کو مزید ڈینجرس بنا سکتے ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ابھی بریگیڈر عمران ملک صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب یہ اقدام ہوا ہے اس کے بعد کوئی مزید رد عمل پاکستان میں ہوگا اس کا؟
صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں خود پاکستان ہائی کمیشن کینبرا میں ایز اے ڈیفینس اٹیچی رہ چکا ہوں اور اکریڈیٹڈ تھا میں نیوزی لینڈ کے ساتھ, یہ تو مجھے کافی حد تک ادراک ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. یہ جو عام طور پر جو جن ممالک میں اچھے تعلقات ہوں ڈپلومیٹک ایشوز نہ ہوں وہاں پر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اپنی سرکاری گاڑیوں میں جن کی نمبر پلیٹس الگ سے ہوتی ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ریسٹرکشن ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ صرف اسی صورت میں آتی ہیں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو جائے یا کوئی ایسے خطرناک علاقے نہ ہوں جہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہو. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے امریکن ڈپلومیٹس ہیں وہ بہت لوکریٹو ٹارگیٹس ہیں ٹیررسٹ کے, ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کی کیا سچویشن ہے, اور اگر کوئی امریکن ڈپلومیٹ اغوا ہو جاتا ہے رینسم کے لیے یا اس کے بدلے میں کسی بہت ہی بھاری بھرکم قسم کے ٹیررسٹ کو آزادی دلوانے کے لیے چھڑوانے کے لیے جیل سے, تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو بن سکتا ہے. تو اس لیے امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں پاکستان میں وہ فاٹا میں اور کراچی جیسی جگہوں میں, جب کراچی میں یہ بہت اپیل ہوا ہوا تھا وہاں پہ جانے پہ ان پہ تھوڑی ریسٹرکشن یہ تھی کہ آپ ہمیں بتا کر جائیں, اور اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جانا ضروری ہے تو پھر آپ کو پاکستان کی پولیس یا پاکستان کی رینجرز یا جو بھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بجائے بغیر جائیں اور پھر وہاں پہ اغوا ہو جائیں یا آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ ایک ڈپلومیٹک ایشو بن جائے گا. تو یہ بات تو یہاں تک ہے, مگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے اس کا جو ڈپلومیٹس کی سیکیورٹی وغیرہ سے تعلق بالکل نہیں ہے, یہ تو سیکیورٹی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں یہ تو بہت پہلے سے چل رہے ہیں. یہ میرے خیال میں یو ایس پالیسی آف کوئرشن جو ہے جو کہ وہ پاکستان کے اوپر لاگو کیا ہوا ہے کافی عرصے سے, یہ اسی کا حصہ ہے. پہلے انہوں نے پاکستان پہ اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگائیں, پھر ملٹی لیٹرل انہوں نے فائنینشیل ٹاسک فورس کے تھرو پاکستان کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ پر ڈالنے کی بات کی, ڈپلومیٹک پریشر بڑھائے, اور اب بھی یہ پریشر جو ڈال رہے ہیں یہ اسی کوئرسیو پالیسی کا ایک حصہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید پریشر کے اندر لایا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ افغانستان کی جو امریکن پالیسی ہے اس کے تابع ہو جائے اور جیسے امریکن چاہتے ہیں ویسا یہ کرے. مگر امریکن یہ بھول رہے ہیں کہ اگر پاکستان ان کی بات مانے اور یہ ٹو کال سیف ہیونز کے اوپر دوبارہ کاروائی شروع کرے, یا یہ جو ٹو کالڈ حقانی نیٹورک کے جو شورا جو ہے جو کہ پاکستان رپورٹڈلی ہے اس کے خلاف کاروائی کرے, تو پاکستان نے بہت مشکلوں سے بہت قربانیاں دے کر وار آن ٹیرر کو یا ٹیررسٹ کو پاکستان کی سرحدوں سے باہر پھینکا ہے. پاکستان کسی صورت بھی वॉर ऑन टेरर दोबारा अपनी सॉइल पे दोबारा स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। और वो इसलिए भी एक के पाकिस्तान ने अपना इलाका क्लियर कर लिया, अमन आ गया बहुत हद तक, और अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान के अंदर सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्ब होता है तो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव डिस्टर्ब होता है, तो वो अमेरिका को जो एक थ्रेट है उसी ग्लोबल इकोनॉमिक प्राइमेसी की वो खत्म होती है। तो अमेरिका का शायद ये डीप रूटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो, मगर पाकिस्तान के लिए सी पैक जो है ये तो एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, पाकिस्तान कभी भी इसको डिस्टर्ब नहीं होने देगा।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आसिफ नंग साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। मोहतरमा असमा हम साथ हैं अभी और हमें ज्वाइन किया है भारत से डॉक्टर मनीष कुमार साहब ने, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। हम बताते चलें कि इस वक्त फेसबुक पर हमारे बेशुमार सुनने वाले मौजूद हैं, मैं कुछ के नाम बताना चाहता हूं, बड़े मजे मजे के कमेंट्स कर रहे हैं। शाहिद खान साहब हैं, शब्बीर खान साहब, उमेर साहब हैं, सरदार आबिद साहब, अब्दुल हमीद आबिद साहब, जावेद बंडी साहब, मोहम्मद अयूब साहब, आमिर खान साहब, जाफर अली साहब, फरमानुल्ला साहब, सागर मुजाहिद बलोच साहब, लोगों ने बात बड़े मज़े कमेंट्स किए हैं। कुछ ने लिखा है हम भी आपको सुन रहे हैं, कुछ ने लिखा है हमारी तरफ भी तवज्जो दीजिए, कुछ ने कहा है कि बहुत तो अच्छा प्रोग्राम है। जाहिर है कि हम माज़रत ख्वाह हैं कि सबके नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और अपनी राय देते हैं। अब चलते हैं अपने मौजू की जानिब। भारत की वजारत दाखिला ने दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सिख नौजवानों को पाकिस्तान में अपने मराकज में दहशतगर्दी की तरबियत दे रही है ताकि वो भारत में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर सकें, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है कि इस्लामाबाद भारतीय यात्रियों को खालिस्तान के मामले पर उकसा रहा है या किसी को तरबियत दे रहा है। दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत ने ऐसी झूठी खबरें फैलाकर दानिस्ता तौर पर सिख यात्रियों के दौरे से मुतालिक तनाज़े को बरंगे अख्ता किया है। डॉक्टर मनीष कुमार साहब जी, बताइए कि जो बीच में एक खामोशी हुई थी, ताल्लुकात की कशीदगी में कुछ कमी नजर आती थी, क्या वो एक मरतबा फिर शिद्दत अख्तियार कर रही है?
देखिए, ये जो आज की जो घटना है, जो आज का जो मसला है
जी,
तो उसमें दो तीन पहलू है, जो दो तीन डेवलपमेंट्स है जो हिंदुस्तान में हुए
जी।
पहली बात तो जो नानकाना साहब में जो सिख लोगों को जो वहां भेजा गया उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो वहाँ के जो सिख लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने सरकार से एक शिकायत की कि भाई इस बार जो है पाकिस्तान में उनको ठीक से ट्रीट नहीं करने दिया गया, खास करके उनको एम्बेसडर से भी नहीं मिलने दिया गया, तो एक डोमेस्टिक प्रेशर जो है यहाँ पे सरकार के ऊपर था कि भाई वो कुछ बोले। दूसरी बात ये खबर आई कि भाई वहाँ पे जो नानकाना साहब है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में वहाँ पे कुछ पोस्टर्स जो खालिस्तान पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे, तो उसकी भी खबरें जब आई तो सरकार जो है उसको एक कोई एक डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ उनको बयान देना था, तो शायद मुझे लग रहा है उसी का ये रिपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये काफी मीडिया में इस बात को सिख लीडर्स ने बहुत ही तरीके से रखा है कि इस बात को पाकिस्तान के लिए जो चक्का गया है उनके साथ जो है इसको अच्छा नहीं हुआ है।
डॉक्टर मनीष कुमार, आप जरा अपनी जगह से हिले, थोड़ी जगह दूसरी जगह जाए, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी जी।
जी अब आ रही है?
हाँ बिल्कुल क्लियर है।
हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि उसका ये रिपरकशन है कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह की बातचीत शुरू हो गई है, अलग तरीके का एक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट हैड टू रिस्पॉन्ड कि भाई इसको किस तरीके से हम ये करें, तो ये मुझे लगता है कि उसका ये रिपरकशन है जो सरकार ने आज जो है ये बयान दिया।
अच्छा, डॉक्टर असमा शाकिर ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान में जब सिख यात्री आते हैं तो उनकी पाकिस्तान बहुत तवज्जो करता है, जाहिर है कि पहले भी ये होता रहा है और हर साल आते हैं वो, क्या کیا یہ اس وقت اس مخصوص موقع کے اوپر یہ الزام بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ یہ تربیت دی جا رہی ہے سکھوں کو خالصتان کی تحریک کے لیے، یہ کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ ہر سال جب بھی سکھ یاتریوں کے پاکستان آنے کا ٹائم قریب آتا ہے تو انڈین گورنمنٹ کبھی ان کو واگا بارڈر پہ روک دیتی ہے، کبھی کوئی اور نان ایشو کریٹ کر لیتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں ملکوں کو، پاکستان اور بھارت کو، اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز میں اور پرابلمز میں عوام کو نہیں شامل کرنا چاہیے، اور ان کے جو ہے کم سے کم مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھارت کی منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں تو ہمیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ابھی تک کتنے دہشت گردی کے واقعات انڈیا میں ہوئے ہیں جو کہ سکھوں نے کیے۔ اور دوسری بات، ایز اے اسٹوڈنٹ پہ مطلب میرا خیال میں تھیوریٹیکلی ایک ملک کے اندر ابھی آپ کوئی علم میں ہی ہوگا کہ سکھ نوجوان بھارت میں مظاہرے کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی فلم بنائی گئی جس کی وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ اب وہ فلم تو پاکستان نے نہیں بنوائی، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے ملک میں ناراض اقلیتیں ہیں اور آپ کے ملک میں وہ اقلیتیں آپ کی لارجر سسٹم آف گورننس اور آپ کے لارجر پولیٹیکل سیٹ اپ سے ناخوش ہیں تو شاید یہ کام ٹائم ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور آپ دیکھیں کہ 70 سالوں بعد بھی مختلف اقلیتیں آپ کے ملک سے ناخوش کیوں ہیں اور آپ کو یہ خطرہ کیوں پیش آ رہا ہے کہ کوئی اور ملک ان اقلیتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن، اب آپ دیکھیں سکھ ایک خالصتان تو موومنٹ نہیں ہے، پورا نیکسلائٹ موومنٹ ہے۔ سیون سسٹرز میں آپ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی علیحدگی پسند تحریکیں بھارت میں کئی جگہوں پہ نظر آتی ہیں، اور اگر یہ ایک تحریک ہوتی تو پھر آپ کہہ بھی سکتے تھے کہ اس میں کوئی اور آپ کا ہمسایہ ملک یا کوئی اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر اگر آپ کے اپنے عوام آپ سے ناخوش ہیں اور اسپیشلی وہ عوام جو اقلیت میں ہے، چاہے وہ لسانی اقلیت ہو چاہے وہ مذہبی اقلیت ہو، تو یہ آپ کے لیے وقت ہے کہ آپ سوچیں اور اپنے تمام خامیوں کا حل ڈھونڈیں بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات کا ملبہ، اس اپنے دوسرے لوگوں پہ اس چیز کا ملبہ پھینکیں کہ وہ آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر، جب بنگلہ دیش کے کچھ سال پرانی بات ہے، تو انہوں نے وہاں پہ کھلے عام کہا کہ بھئی بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا ہاتھ تھا اور ہم نے یہاں پہ لوگوں کی مدد کی اور یہ نیا ملک بنایا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے انڈیا کا ہے، جو کہ ان کے وزیر اعظم نے خود مانا ہے، اس قسم کا کردار رہا ہے ہمسایہ ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں، تو شاید وہ اس پیرانویا کا شکار ہوں کہ جو ہمسایہ ممالک میں جو کام وہ خود کرتے رہے ہیں تو شاید ہمسایہ ممالک ان کے بارے میں بھی اس طرح سوچ رہے ہیں۔ مگر ڈیفینیٹلی اب یہ دیکھیں گے جو سکھ مذہبی جذبات کا مذاق اڑایا گیا ہے فلم نانک شاہ فقیر میں، یہ تو پاکستان نے نہیں بنائی ہے، تو انڈیا اور بھارت کو یہ دیکھنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو ان کو انٹرنلی ویک کر رہے ہیں اور ان کی اپنی سوسائٹی کو، ان کے اپنے لوگوں کے جذبات کا اور مذہبی خیالات کو ٹھیس پہنچا کر، ان کا مذاق اڑا کر ان کے اپنے ملک کو پولرائز کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ان کے ملک کے اندر کہ وہ اس ملک میں پولیٹیکل ڈیوائڈز کریٹ کر رہے ہیں بیسڈ آن ایکسٹریمزم، بیسڈ آن ون آئیڈیالوجی؟ تو ابھی جس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم انڈیا آئے تو ان سے بھی خالصتان کے مسئلے کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا رویہ سفارتی سطح پہ کسی بھی ملک کو زیبہ دیتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کیا تو بجائے اس کے کہ ہم باہر والوں پہ اپنی شارٹ کمنگ اور نا اہلی اور بیڈ گورننس کا غصہ اور کرپشن کا غصہ نکالیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اتنا مضبوط کریں، کسی بھی ملک کو چاہیے کہ کوئی تیسرے ملک کو اسپیس ہی میسر نہ آئے کہ وہ اس ملک کو کمزور کر سکے۔ یا کیونکہ اقلیتیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ تب ناراض ہوتی ہیں جب آپ کے ملک کا دستور، آئین، سسٹم، لارجر گورننس کا سیٹ اپ، سوشل اسٹرکچر، پولیٹیکل پروسیسز اقلیتوں کو یہ باور کرانے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں ایکولی سٹیک ہولڈر ہیں اکثریت کی طرح، اور اکثریت کی ہیجمنی اور استبدادیت نہیں ہے ملک میں۔
صحیح.
جب ایسی سچویشن، اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن اور سسٹم عوام کو یہ فیلنگ، یہ احساس پرووائڈ نہ کر سکے کہ وہ ملک کے میں وہ باقی لوگوں کے اور اکثریت کے مطابق اکثریت کے برابر سٹینڈ کرتے ہیں، تو تب تک آپ اقلیتوں کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کے لیے ٹائم ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اپنی اقلیتوں کی گریونسز کو ایڈریس کریں. اور یہ اب یہ جس طرح یہ جو ایشو آیا ہے, یہ 1974 میں آپ دیکھیں پاکستان نے اس کڑے وقت میں انڈیا اور پاکستان نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کی اقلیتوں کو یا اکثریت کو جو بھی مذہبی مقامات ہیں دوسرے کے ممالک میں وہاں پہ جانے دیں گے اور ہم ان کو زیارت کرنے دیں گے. اب ایک اقلیت کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا کہ وہ اگر وہ اپنے مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ کے ہمسایہ ملک سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, مگر وہ تو اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آئے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان ان کی بہت آؤ بھگت کرتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مہمان آپ کے ملک میں آئے تو پاکستان کو کیا برا طریقے سے ان سے پیش آنا چاہیے یا کیا ہم ان سے برا رویہ اختیار کریں؟
صحیح.
اور ایک چھوٹی سی بات کہ جن لوگوں کو آپ نے دہشت گردی کے لیے ٹرین کیا کرنا ہوتا ہے نا, ان کو آپ ویزوں پہ نہیں بلاتے اور وہ ویزوں پہ اپنا آپ کے ملک میں انٹری کی مہر لگا کے آپ کے ملک میں انٹر نہیں ہوتے. تو اس لیے بھارت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ایموشنلزم سے نکلے اور اپنے عوام کو اور ان کے مذہبی جذبات کو زیادہ ایمپتھی کے ساتھ دیکھے اور ان کی قدر کرے. اور یہ پولیٹیکل معاملات میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں مذہبی ایشوز کو انوالو کرنا چاہیے.
ڈاکٹر منیش کمار, یہ دونوں ملک جو ہیں, ظاہر ہے کہ یہاں کی انٹیلیجنسیا ہے, یہاں کی سول سوسائٹی ہے, کب تک یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن؟ کیا یہ انٹیلیجنسیا یہاں کی دانشور کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟
جب تک اس طرح ایکسپرٹس ہوں گے جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے مسلم باتیں کریں گے, بھاشن دیں گے پولیٹیکل, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جانکاری کے بنا, سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ لوگ بنا جانکاری کے جو ہے ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں جبکہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے. اب جیسے ابھی محترمہ جو فرما رہی تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے بڑی جو سکھ کا جو سب سے بڑا آرگنائزیشن یہاں پہ ہے اس کو گرودوارا پربندھن کمیٹی کہتے ہیں.
آپ کی آواز بالکل کٹ گئی ہے, آپ پھر تھوڑا سا موو کریں اپنی جگہ سے پلیز.
میں یہ کہہ رہا ہوں جو گرودوارا پربندھن کمیٹی جو ہے وہ سکھوں کا سب سے بڑا آرگنائزیشن, وہ سب سے سپریم اتھارٹی ہے. اس کی طرف سے جب یہ کمپلین آ رہا ہے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ ایل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو سرکار کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی. اور آپ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ یہ موومنٹ چل رہا ہے, وہ یہ چل رہا ہے, یہ اقلیت وہ اقلیت, تو یہ باتیں اگر جب تک یہ باتیں ہوتے رہیں گی میڈیا کے اوپر تب تک تو ماحول بنے بد سے بدتر ہی ہوگا. جس طرح سے ٹیلیویژن چینلوں کے اوپر, جس طرح سے ریڈیو کے اوپر بہت سارے سو کالڈ ایکسپرٹس بنا جانکاری کے بنا انڈرسٹینڈنگ کے وہ جب تک وہ اپنا جو ایموشنل بھاشن دیتے رہیں گے تب تک
صحیح
مسئلہ سدھرنے والا نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے بہادر جی.
یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ہم بالکل ہی ریشنل طریقے سے دیکھیں. تو پوائنٹ از ویری سمپل, ہندوستان کے اندر میں سکھ کمیٹی کے دوارا جو ہے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ رجسٹر کیا گیا کہ ان کے ساتھ پاکستان میں اس بار بہیویئر ٹھیک نہیں ہے. اس کا سیدھا سیدھا ریپرکشن یہ ہے کہ یہاں پہ چیکنگ جاری کر دیا گیا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب. محترمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میرے پاس ایک منٹ کا وقت ہے ابھی. اسما شاکر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
مکمل طور پہ یہ سنائی نہیں دے رہے تھے مگر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ سکھ ڈائسپورا جو ہے آل اوور دا ورلڈ وہ خالصتان کے حوالے سے بہت سے کام کر رہا ہے, کینیڈا میں کر رہا ہے, واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان افیئر سینٹر ہے جسے ڈاکٹر امرجیت سنگھ چلا رہے ہیں اور وہ اس بارے میں بول رہے ہیں. اور اپنے ان کی وہ ایک پرانی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر پاکستان ہماری مدد کرتا تو ہم خالصتان بنا لیتے. تو اگر پاکستان مدد کر رہا ہوتا واقعتا تو ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تاکہ یہ جتنے بھی باہر خالصتان سے ریلیٹڈ سکھ کمیونٹی کام کر رہی ہے ان کی باتوں کو ہمدردی سے سنیں اور ایڈریس کریں تاکہ ان کے پاس بھی جواز باقی نہ رہے خالصتان کی بات کرنے کا. اگر آپ ان کو غیر محب الوطن ڈکلیئر کر دیں گے, پاکستان کا ایجنٹ بنا دیں گے, تو یہ آپ مطلب یہ آپ کے اپنے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا اور محترمہ ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور ہم ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ ہمیں بہت سارے لوگ اس وقت تو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. کشور زیدی صاحبہ ہیں, گل آف سلطان آفریدی صاحب ہیں, شہاب الدین صاحب ہیں اور اب ہمارا موضوع ہے پاکستان کا بجٹ. پاکستان میں بجٹ کی ایک کنٹروورسی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کا اصرار یہ ہے کہ وہ اپنے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے بجٹ پیش کرے گی, جبکہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ وہ بجٹ پیش کرنے کا استحقاق نہیں رکھتی, اس لیے کہ چند ہفتے اس کی مدت میں رہ گئے, آنے والی حکومت اپنا بجٹ بنائے گی. اس سلسلے میں جو پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خزانہ ہیں جناب رانا افضل صاحب, انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے.
دیکھیں اپوزیشن کا کوئی تحفظ نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ بجٹ کیوں پاس کرے گی. میں نے ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کسی پریویس گورنمنٹ نے بجٹ پاس کیا ہوتا ہے, یہ تو ایک ایسا اتفاق ہے کہ بالکل وہ جو ڈیوائڈ لائن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. اگلی اسمبلی کو 11 مہینے سے کم مدت ملے گی, ہم جانے سے پہلے ایک غیر ذمہ داری کریں کہ ملک کو اکنامک ڈائریکشن ہی نہ دیکھے جائیں, تو ہم تو ایک رسپانسیبل طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو اشور کیا ہے کہ کوئی آپ سے بجٹ کے فگرز ہم شیئر کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے اور وہ آتے ہی وہ بجٹ کے لیے انوالو ہو جائے؟ تو یہ ہم بجٹ ضرور پیش کریں گے اور انشاءاللہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت سے پیش کریں گے.
لیکن تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا کہنا تھا,
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو 45 دن میں اگلے ایک سال کا بجٹ دے دیں؟ ہم بالکل اس کو اپوز کریں گے. ہم نے پختونخوا میں فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک نہیں بجٹ دیں گے, ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اگلی گورنمنٹ کا بجٹ دینے کے لیے.
ہمارے ساتھ تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, جو پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایڈوائزر رہے ہیں اور کئی بجٹ پیش کر چکے ہیں, اور جناب میاں عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور فنانس کمیٹی کے ممبر ہیں. ڈاکٹر اشفاق صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کئی بجٹ پیش کر چکے ہیں اپنے دور میں, کیا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ جانے والی حکومت اتنے مختصر مدت کے لیے بجٹ بنا سکتی ہے؟ ہر چند کے کوئی اس پر آئینی پابندی نہیں ہے, لیکن سسٹم کیا ہے, پریکٹس کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟
سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو ابھی وزیر مملکت صاحب کی آپ بات سنا رہے تھے, میں ان سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں. جانے والی حکومت اسی مالی سال میں چلی جائے گی, 31 مئی کو جائے گی نا,
جی.
تو وہ جو بجٹ انہوں نے 1 جولائی 2017 کو پیش کیا تھا وہ تو ابھی مدت چل رہا ہے, 31 مئی کو ختم ہوگی ان کی حکومت, تو وہ بجٹ تو چلے گی. اس کے بعد بھی ایک مہینہ پورا جون کا مہینہ جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہوگا. تو یہ ہائیلی میرے نزدیک یہ ان ایتھیکل ہے اس وقت موجودہ حکومت کو بجٹ پیش کرنا, کیونکہ دیکھیں جمہوریت میں ایک حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے منشور کے میں بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی یا ملک کی بہتری کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کریں گے, تو انہیں 5 بجٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اس بجٹ کے ذریعے سے آپ اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کر لیں. تو وہ منشور کی جو آخری جو بجٹ ہے وہ بالکل پائے تکمیل تک پہنچا دے گا ان کے منشور کو جو 31 مئی کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. ان کی کیا حق ہے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے بجٹ دے دیں؟ آئین میں بالکل پروویژن ہے کہ جب 1 جون کو جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ تو اسی مالی سال کے ایک مہینہ اس کے پاس ہوگا جس کے ایکسپینڈیچر کی اس کی اپروول ہے. اس کے بعد یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسپینڈیچر آتھرائزیشن لے سکتی ہے انڈر آرٹیکل 86 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ جی یہ ایکسپینڈیچر ہم کریں گے اور وہ میکسیمم جو ہے 120 ڈیز کے لیے وہ اس کے پاس پروویژن موجود ہے, آئین میں موجود ہے. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنا ریمیننگ پیریڈ کے لیے اپنا بجٹ بنا لے گی اور یہ جو ایکسپینڈیچر آتھرائز یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو وہ اس بجٹ کا حصہ بن جائے گا. جو آنے والے حکومت جب بجٹ پیش کرے گی تو یہ ایکسپینڈیچر کا حصہ ہوگا, وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا. یہ اس کا بیسک پروسیجر ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اقدامات کیے ہیں اس حکومت نے, ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پوائنٹ اسکورنگ وہ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس پاگل پناہ سے انہوں نے ٹیکس ریٹ کو کم کیا ہے ون گو میں, اور جس طریقے سے ٹیکس ایگزمپشن لمٹ کو 4 لاکھ سے 12 لاکھ میں پہنچا دیا ہے, یہ تو ہارٹ اٹیک, اگر میں منسٹری میں فائنانس میں ہوتا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا کہ 5,21,000 ٹیکس پے اب نیٹ سے نکل جائیں گے ایک جھٹکے میں. انکم ٹیکس پے کرنے والے وہ ٹوٹل پاکستان کے 210 ملین میں 1.2 ملین نے 12 لاکھ تو انکم ٹیکس دیتے ہیں, اس میں سے 5,21,000 نکل جائیں گے آپ سوچیں, اور تقریباً 100 سے 120 ارب روپے کا نقصان ہوگا. یہ آنے والی حکومت کے لیے تحفہ دے رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اچھا کیا ہوگا کہ جب یہ حکومت دوسری حکومت اسے ختم کر دے گی تو پھر یہ الیکشن کے زمانے پوائنٹ اسکورنگ ہوگی کہ دیکھیں ہم نے تو عوام کے بھلائی کے لیے اور تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کے بھلائی کے لیے ہم نے ان کے ٹیکس ریٹ میں کتنی کمی کر دی تھی, یہ ظالم حکمران آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو سب کو باہر کر دیا. یہ پوائنٹ اسکورنگ ہوگی.
صحیح.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, فائنانس منسٹر, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, آنے والی دوسری گورنمنٹ جو بھی آئے گی, دے ول ہیو آل اتھارٹی ٹو چینج ایوری تھنگ پریزنٹڈ ان دا بجٹ. تو کیا فائدہ ہوا ایسے ایکسرسائز کرنے کا؟
صحیح. منان صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور آئین کا جو حوالہ دیا ہے اس کے تحت جو رولنگ پارٹی ہے اس کا کیا موقف ہے؟ رانا افضل صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم تو بجٹ ضرور دیں گے, لیکن یہ جو پروویژنز ہیں آئین کے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ منان صاحب ہیں لائن پر؟ ان کی لائن ٹاپ ہے. ڈاکٹر اشفاق, ایک بات مجھے اور بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کو پورا استحقاق ہوگا کہ وہ اس کو کیا نام ہے
چینج کر دے گی.
اچھا, تو چینج کرنے کے بعد یہ جو آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوگی وہ اتھرائزیشن لے گی, وہ اتھرائزیشن کس سے لے گی؟
فیڈرل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ مینس دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنیٹ. جو بھی مثال کے طور پہ اگر میں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہوں تو میں ایک سمری لے کر جاؤں گا کیبنیٹ میں, جو پرائم منسٹر چیئر کرے گا, پوری کیبنیٹ ہوگی, دیٹ از فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ اس کی اپروول دے گی کہ آپ 120 دن تک جو بھی میرے اخراجات ہوں گے میں اپنا حساب کتاب لے کے جاؤں گا, وہاں پیش کروں گا, اور اس کی اپروول ہوگی, میں اپنا خرچ کرتا رہوں گا.
بہت.
جب نئی حکومت آئے گی
جی,
جب وہ اپنا بجٹ بنا رہی ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ میرے ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کے ایکسپینڈیچر کا حصہ بن جائے گا, ختم ہو گئی بات.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب آپ کا. منان صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. یہ فرمائیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں کہ آپ گورنمنٹ, جو آپ کی گورنمنٹ ہے, جانے والی گورنمنٹ ہے, وہ بجٹ نہیں بنا سکتی اس طرح سے, حالانکہ رانا افضل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کا اس وقت کیا اسٹینڈ ہے اس بارے میں کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جب حکومت رہی, زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف اللہ گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف آئے تو اس حکومت نے 6 بجٹ دیے, چیک کر لیں. اس وقت بھی ڈاکٹر اشفاق صاحب یہی تھے. جی آپ ذرا اس کو چیک کریں نا. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئی تھی پرویز مشرف کے دور میں کاف لیگ کی, اس کو چیک کریے کتنے. اب یہ بات کرنا مجھے بڑی عجیب لگا ہے ایک اکانومسٹ کے منہ سے کہ 31 جون کے بعد 1 جولائی سے آن ورڈ کرے گی وہ کرے گی, کانسٹیٹیوشنلی ایک چل جائے گا. آنے والی حکومت, اب وہ تو آنے والی حکومت کو دوسری آ نہیں رہی, اس لیے لوگ اپنی غلط فہمی نکال دے, اور اگر خدا سے آ بھی گئی تو اس کو اجازت ہے, وہ اس میں جو امینڈمنٹ کرنی ہے کر لے, ہم کسی کو روکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کو جتنی میجورٹی درکار کیا اس کے پاس ہوگی.
اچھا, تو مطلب آپ مجھ سے کہ آپ بجٹ پیش کریں گے؟
بالکل بجٹ پیش کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا دوسرا جو اعتراض تھا کہ 5,21,000 نکل جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نہیں,
منان صاحب آپ مجھے مخاطب کیجیے, مجھے بتائیے آپ.
جی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہمارا نیشنل ایس ٹی کارڈ ہے, نادرا جس کو کارڈ ہے, ہم نے اس کو این ٹی این نمبر بنا دیا ہے, اور اس وقت ملک میں تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ 18 کروڑ سے زیادہ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں. اس میں سے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 5 لاکھ لکھنے کے نہیں, 15 لاکھ اور آپ کے پاس فائلر آ جائیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سن لیا. ڈاکٹر اشفاق آپ لائن پر ہیں.
میں بہت زمانے سے ان کو جانتا ہوں.
جی
میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے, مطلب یہ پیش کرنے کی.
صحیح.
جب آپ کی مدت اس مالی سال میں ختم ہو رہی ہے, دیکھیں پچھلی والی جب حکومت گئی تھی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اور یہ وہ کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ گئی تو 5 جون کو دار صاحب جو فائنانس منسٹر بنے تو 12 جون کو انہوں نے بجٹ دے دیا. پیچھے والے نے تو بجٹ بنا کے نہیں دے دیا تھا, دار صاحب نے اسی جون کے مہینے میں بجٹ بنایا تھا. یہ جو کیئر ٹیکر آئے گی یہ بجٹ تو نہیں بنائے گی لیکن ایکسپینڈیچر آتھرائزیشن لے لے گی, اور آنے والے جو بھی ہوں گے وہ اپنا بجٹ بنائیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں.
صحیح.
اس کی کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انلیگل کام ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر اخلاقی ان ایتھیکل کام ہو رہا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے.
صحیح. جی منان صاحب آخری بات, میرے پاس ایک منٹ ہے, ایک منٹ ہے میرے پاس. جی پلیز فرمائیے.
الیکشن ہوگا ٹھیک ہے جی, اور اس کا پہلا الیکشن جو تھا وہ فروری میں ہو تو وہ مڈ آف دا ایئر بنتا تھا, اینڈ آف دا ایئر نہیں بنتا تھا. کوئی حکومت کی پہلے نہیں گئی بجٹ سے, پچھلے 4-5 حکومتیں چیک کر لیں.
چلیں بہت شکریہ آپ دونوں صاحب کا, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب میاں عبد المنان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے. روس نے امریکہ اور برطانیہ کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ روسی پشت پناہی میں ہیکرز امریکی اور برطانوی کمپنیوں, سرکاری آپریشنز اور انفراسٹرکچر پر سائبر حملوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم دو ماہرین سے گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب تمجید جازی صاحب موجود ہیں جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں, آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں, اور کچھ دیر میں لندن سے ہمارے ساتھ منظر قریشی صاحب ہوں گے. تمجید اجازی صاحب, میرا ایک سوال آپ سے براہ راست یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے قبل برطانیہ اور امریکہ نے ایک وارننگ جاری کی تھی کہ روسی بینکنگ میں ہیکرز جو ہیں وہ انفراسٹرکچر پر اپنے حملوں میں شدت پیدا کر رہے ہیں, روس نے اس کی تردید کی ہے. یہ جو سائبر وارفیئر ہے یہ کتنی شدت اختیار کر رہی ہے اس وقت ورلڈ لیول کے اوپر؟
دیکھیں اس میں میرے خیال میں یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال اس وقت ہو گئی ہے, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابرپٹلی ایک دن یا ایک مہینے کے اندر یہ چیز کریٹ ہوئی ہو. یہ گزشتہ 3-4 سال سے اس پر کام جاری ہے, اور آپ کہہ لیں کہ رشیا کے پاس بھی ایسے یونٹس ہیں جو انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور یو ایس اور یو کے کے پاس بھی باقاعدہ ایسے گورنمنٹ یونٹس ہیں جو باقی ملکوں کے سسٹم میں جا کے مداخلت کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جو یو ایس میں اس وقت سارے معاملات ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں رشیا کی انوالومنٹ نہیں ہے, میرے خیال سے یہ کوئی درست سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 23 دسمبر 2015 کو یوکرین میں ایک سائبر اٹیک ہوا تھا جس میں ان کی نیشنل گرڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تقریباً 6-8 گھنٹے کے لیے, تو اس میں بھی رشیا کی انوالومنٹ تھی. और वो बेसिकली एक टेस्ट केस के तौर पे उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। अब अगर आप इसको इमेजिन करें कि दिसंबर के महीने में 23 तारीख शदीद सर्दी बर्फबारी न्यूयॉर्क के अंदर बॉस्टन के अंदर वॉशिंगटन के अंदर और वहां पे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि आपकी नेशनल ग्रिड जो है वो 10 घंटे या 20 घंटे के लिए बंद कर दी जाती है और पानी का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो प्रैक्टिकली अब साइबर वॉरफेयर इस फॉर्म में आ गई है कि फिजिकल डैमेज कर सके कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े लेवल्स पे जिसमें हजारों बल्कि लाखों लोग मुतासर हो सके। जैसे यूक्रेन में हुआ था तो उसमें तकरीबन 2.5 लाख अफराद मुतासर हुए थे और 2.5 लाख अफराद जो है वो जाहिर है एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है।
अच्छा, तो अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये जो अमेरिका और बर्तानिया ने एक ज्वाइंट एलिगेशन लगाया है कि ये होने वाला है या हो रहा है और रूस ने तरदीद की, जाहिर जब तरदीद की जाती है तो कोई ना कोई बात तो होती है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है इसमें?
देखिए इससे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो अमेरिका और बरतानिया ने अब बराह रास्त रूस का नाम लिया है उसका बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले भी ये बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं और ये बहुत ही मोहतात अंदाज में रशिया का नाम ना लेते हुए भी हैकर्स को ब्लेम करते रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की है उसके पास उनके पास कंक्रीट एविडेंस एक आया है कि इसमें रशियन मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें बेसिकली 3 लेवल्स पे जो है वो साइबर अटैक्स प्लान हो रहे हैं। पहला प्लान तो नहीं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं और आगे मतलब पेशरफ कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो है वो तो डेटा कलेक्शन से मुताल्लिक है कि आपके जो भी नेशनल गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करके डेटा को कलेक्ट किया जाए और उनको एनालाइज करके जो भी अपनी स्ट्रैटेजिक या गवर्नमेंट डिसीजन करनी है वो की जाए। दूसरे लेवल का अटैक ये है कि ये जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम्स हैं इनके अंदर आहिस्ता 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 पेनिट्रेट किया जाए और जो अभी करंट सिचुएशन है वो 2 साल से रशिया डिफरेंट कंपनीज के अंदर पेनिट्रेट कर रहा था, उसके बाद इन्होंने 100% श्योर होने के बाद एक कहने के नाम दिया है रशिया का और जो भी उनके गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका नाम लिया है, क्योंकि 2 साल के अंदर उन्होंने इस तरह से किया है कि जो छोटी छोटी कंपनीज थी जिसमें पावर की कंपनीज है, जिसमें एविएशन की कंपनीज है, वाटर की है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो छोटी छोटी कंपनीज के सिस्टम में उन्होंने पहले हैक किया, क्योंकि वो जाहिर है कंपनी छोटी होती है, उनका बजट छोटा होता है तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता, पुराने डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं, पैचिंग नहीं कर रहे होते, तो उसमें पेनिट्रेट करने के बाद उन छोटी कंपनीज की मदद से ये बड़ी कंपनीज या जो नेशनल ग्रिड है उसके अंदर इन्होंने पेनिट्रेट किया, क्योंकि छोटी कंपनीज कनेक्टेड होती है नेटवर्क से बड़े इदारों के साथ। तो 1.5 साल तक या 1 साल तक इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें सिमेंटिक जो कि एक सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी इदारा है और काफी रेप्यूटेबल नाम है, उनकी एक एविडेंस मौजूद है या रिपोर्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये प्रूफ किया है कि रशिया के ये इदारे या सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन पावर ग्रिड से स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेशनल ग्रिड किस तरह से ऑपरेट होती है और ये मशीन्स किस तरह से बंद की जा सकती हैं। तो जब इतना एविडेंस इनके पास कलेक्ट हो गया और ये लोग 100% श्योर हुए कि कौन कौन से इदारे इसमें मुलव्वस हैं, उसके बाद इन्होंने इतनी हिम्मत की है कि नेशनल लेवल पे आके यूएस और यूके दोनों एक ज्वाइंट स्टेटमेंट ने, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी भी स्टेट लेवल पे यूएस और यूके ने साइबर वॉरफेयर के बारे में कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया हो। तो ये काफी संगीन सूरत हाल है, इसमें जाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी मुतासर हुआ है और यहाँ पे तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है रिसेंट अटैक में, तो ये काफी क्रिटिकल
संगीन सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया तमजीद साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है वरना इस पे तो बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे किए जा सकते थे, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे इस पे बात करेंगे। और सामिन, ये जाहिर है कि जैसा कि आपने सुना तमजीद साहब को कि एक अनतहाई सूरत हाल खतरनाक डेवलप हो रही है, आइंदा क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके साथ ही अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। एक मरतबा हम फिर शुक्रगुजार हैं अपने दोस्तों के जिन्होंने हमको फेसबुक पर देखा। प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
وقت ملک کے اندر جو ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں سیاسی اور اخلاقی, ان کو اور بڑھا دیں گی, جس کی وجہ سے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا. جو پہلے ہی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے اور خلاف ہو جائیں گے, اور جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا اثر جو ہے ایک معاملے میں تو کنسٹرکٹیو ہے, لیکن ایک بڑی حد تک یہ اس لیے ڈسٹرکٹیو ہے کہ ملک کے اندر جو ڈویژنز پائی جاتی ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی. یہ کتاب جو ہے اس کی بحیثیت ایک لیگل ڈاکیومنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. ضروری یہ ہے کہ یہ جو صاحب یہ کتاب لکھی, جو فارمر ڈائریکٹر
جیمز کوبی جی,
ان کو ایک یقیناً ایک وٹنس بن کے سامنے آنا ہوگا, جو کہ ملر انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق باتیں آگے کر سکیں اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنا ایویڈنس پیش کر سکیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ حد تک جو انسرٹینٹیز اور جو ایکسٹریمزم پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا.
تارر صاحب, یہ بتائیے کہ جو کتاب لکھی ہے جیمز کومی صاحب نے, اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دور امریکہ کے اقدار اور روایات کو بری طرح تباہ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ بحیثیت ایک ریپبلکن؟
یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آج سے جیمز کومی صاحب کو بلیم کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت کر آئے ہیں اور جو ایک میڈیا کی خوفناک جنگ جو ہے ان کے خلاف جاری ہے, یہ ووٹرز کے لیے یا سٹیزنز کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ دیکھیں, وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے ووٹ لے کر جیتے ہیں, اور یہ کچھ آرگنائزیشنیں جس میں اب ایف بی آئی بھی شامل ہے, یہ ان لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے, آفس آف دا پریزیڈنسی کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. کوبی صاحب, ایف بی آئی کا ڈویژن ہونا, ایف بی آئی کا ہلری صاحب کی, ہلری مسز کلنٹن کی ای میلز کو نہ چھیڑنا, ان کے ٹارمیٹ پہ ان کی ملاقات ہونی, اٹارنی جنرل سے ان چیزوں کو نہ چھیڑنا, الیکشن میں ان کے کوشچنز جو تھے وہ نہ بتائے, اس کا کوئی ایکشن نہ لینا, اور بے حساب ایسی چیزیں ہیں جس میں بائس اوپینین نظر آتی ہے ایف بی آئی کی اور دوسری آرگنائزیشنز کی. اگلے دنوں مائیکل کوہن کے آفس پہ حملہ کرنا جو کہ ان کے جورسڈکشن میں نہیں تھا, تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے جس کے کچھ مثبت اثرات نہیں ہوں گے سوسائٹی کے لیے, جمہوریت کے لیے اور فرسٹ ورلڈ کے لیے. یہ بہت خطرناک چیزیں نظر آ
رہی. اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, اس کتاب پر تبصرہ کرنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں اور انکشافات موجود ہیں جو صدر ٹرمپ کی مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟
یہ درست ہے, لیکن دیکھیں, میں یہ جو ابھی صاحب فرما
ساجد تارر صاحب تھے ہمارے ساتھ,
جی ہیں جی, میں ان کی ایک تائید ضرور کرتا ہوں, وہ یہ کہ چونکہ اس کتاب کے متعلق ڈائیورس قسم کے ایشوز اور ایپٹیچیوڈ رکھے جاتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سچائی کو سامنے لایا جا سکے. ضروری ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے تاکہ لوگ بلا وجہ کسی قسم کے شکوک میں نہ رہیں, بلکہ ایک فیکٹس کو دیکھ کے بات کریں, جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جو ملر انویسٹیگیشن ہوگی اس کی وجہ سے فیکٹس سامنے آئیں گے, تاکہ تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ کریں, جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ کتاب ایسے رہتی ہے اور اگر اس کی جو ایشوز ریز کی گئے وہ کلیریفائی نہیں ہوتے اور سچائی سامنے نہیں آتی, تو پھر یقیناً ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی میں برا اثر بھی پڑ سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر, دس از جو مجھ سے سب سے اہم, کہ ملک کے اندر ڈویژنز اور بڑھ جائیں گی اور وہ بہت منجمد ہو جائیں گی, جس کے نقصانات آئندہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں.
سارر صاحب, ایک آخری بات, یہ جو کتاب آئی ہے ایک ایسے وقت میں آئی ہے جو کہ الیکشن کا سال ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اور ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیا یہ جو ڈویژن ہے سوسائٹی کا یا جو کچھ بھی یہاں پولرائزیشن ہے, یہ اس انتخاب پر آپ ایک ریپبلکن کے حصے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات کے نتائج کے اوپر؟
میں اس چیز کو بالکل اس کو رد کروں گا
جی.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جن کی بیس ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. 98% لوگوں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ڈاٹا ایسے سروے کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ ہے, نہ کہ صرف 98%. میرے خیال میں ان کی پاپولرٹی اور گین کر رہی ہے.